الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ذوالقعدہ کے مہینے میں جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا. جمعے کے دن اس وقت جو خطاب جمعہ چل رہا ہے وہ سورۃ البقرہ کا 15 رکوع ہے جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کی 4 یا 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں, آج اس کا آخری حصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا تذکرہ ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دعا تقریباً 3000 سال بعد قبول ہوئی. اس سے پہلے جو موضوع ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتلاء اور آزمائش سے بات کا آغاز کیا تھا. وَإِذِ ابْتَلَى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے انہیں بڑی بڑی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے تمام پوری کر دیں, تمام میں کامیابی حاصل کی. ان آزمائشوں کی ایک داستان ہے الحمدللہ جس کا تذکرہ یہاں ہو چکا ہے. نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تمام انسانوں کا امام بنایا. قال انی جاعلک للناس اماما, تو امام الناس, خلیل اللہ, ابو الانبیاء, یہ 3 القاب ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اب کیونکہ یہ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ خاص طور پر حج کے دن ہیں, حج کے ایام ہیں, تو یہاں جو سلسلہ کلام چل رہا ہے وہ حج اور قربانی ہی ہے. الحمدللہ ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیت اللہ کو آباد کیا اور اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا اور دعا فرمائی اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں ایک شرط بھی تھی کہ اللہ تو اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے, شہر کو, اور شہر کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی طرف سے جب جواب آیا تو فرمایا کہ میں ان لوگوں کو کہ جو ایمان نہیں بھی رکھتے ان کو بھی دوں گا, لیکن پھر ان کو عذاب, جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور دعا خاص طور پر جب وہ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اس کی قواعد پر اس کو بلند فرما رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ محنت یہ کوشش قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور یقیناً تو ہی ہے جو سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا بلکہ یہ حکم بھی دیا کہ لوگوں کے درمیان حج کے لیے ندا لگائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ ہی ندا لگائی۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم صرف ندا لگاؤ، تمہارا کام آواز لگانا، اذان دینا ہے، حج کا بلاوا دینا ہے۔ پوری دنیا سے ہم لے کر آئیں گے لوگوں کو، وہ آئیں گے وہاں سے دور دراز سے دبلی اونٹنیوں پر آئیں گے، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوا۔ آج تقریباً 4000 سال ہو چکے ہیں اس دعاؤں کو، اس واقعے کو، اور الحمدللہ روز بروز بیت اللہ کی شان و شوکت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اور آپ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہزاروں لوگ حج کرتے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کر رہے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کو وہی جان لل بھائی تھا مسابت اللہ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو مسابت للناس، لوگوں کی اجتماع گاہ، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں جو کوئی بھی وہاں گیا ہے وہ اپنی آنکھوں سے یہ آبزرو کر سکتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ امن کی جگہ ہے بلکہ مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع بھی ہوتا ہے وہاں۔ اور مزید یہ کہ جو ایک مرتبہ چلا جائے، سچی بات یہ ہے کہ اگر بندہ مومن ہے تو مرتے دم تک ایک ہی تمنا رہتی ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی خوبصورت جگہ ہے، کائنات کی خوبصورت ترین جگہ جہاں بیت اللہ ہے، مسابت للناس، اللہ پاک نے اس کو بار بار پلٹنے کی جگہ بھی بنایا۔ بہرحال یہ عظیم دعائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبول ہوئیں۔ اب آج انشاءاللہ ایک اور عظیم ترین دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اسی رکوع کے آخر میں آیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی، بلکہ اس سے پہلی والی آیت بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب تو ہمیں ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ کلائمیکس ہے دعا کا، عاجزی اور انکساری کا۔ 100 سال تقریباً عمر ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو قربانیوں کا عظیم پیکر ہیں، سلیم و رضا، تسلیم و رضا کا پیکر ہیں، اس کے باوجود دعا کیا کیا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، یعنی زندگی کی آخری سانس تک فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ اٹھا، وارنا مناسکنا، اور حج کے مناسک ہمیں سکھا دے، وتب علینا، اور ہم پر نظر کرم فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ کا قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہ دعا بھی اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ مناسک حج ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھائے گئے، اور ایک دعا جو وہ باپ بیٹے کر رہے تھے کہ ہماری اولادوں میں سے ایک امت مسلمہ اٹھا۔ تو الحمدللہ یہ بھی بڑا علمی نقطہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، اب 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں اور ایک اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ 2 نسل انسانی کے 2 عظیم دھارے ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے بنو اسرائیل، اسرائیل ان کا لقب ہے اور ان کے بچوں کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ لہذا بنو اسرائیل ایک بڑی عظیم امت ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ان میں انبیاء کرام بھیجے گئے، تینوں کی تینوں کتابیں ان میں دی گئیں، لہذا بہرحال بنو اسرائیل کی اپنی عظمت اپنی فضیلت تو ہے، لیکن یہ گھمنڈ بھی ان کو تھا کہ آخری نبی بھی ہم ہی میں سے آئیں گے، اور یہ بہت بڑی وجہ بنی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا. کیسے پہچانتے تھے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن کیا وجہ بنی کہ ایمان نہیں لائے؟ یہ گھمنڈ تھا، تکبر تھا کہ آخری نبی رحمت للعالمین بنو اسرائیل میں سے ہونے چاہیے. بلکہ ایک اور دلچسپ نقطہ آپ سے شیئر کر ہی لوں، اس گھمنڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ جھوٹے الزامات بھی لگائے، اور الزام بھی کس میں لگایا؟ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پر. جبرائیل علیہ السلام پر الزام یہ لگایا کہ آخری نبی، آخری وحی جو نازل کی جانی تھی وہ بنو اسرائیل کے کسی شخص پہ نازل کی جانی تھی. معاذ اللہ جبرائیل نے گڑبڑ کی، خیانت کی معاذ اللہ، اور بجائے بنی اسرائیل کے کسی شخص پہ نازل کیے جانے کے بنو اسرائیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی. اس الزام کا جواب بھی اللہ پاک نے دیا قرآن حکیم میں، من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ قلبک باذن اللہ، جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا اللہ کے حکم سے. یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے، بلکہ پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، بعد میں اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. لہذا جو آخری نبی تشریف لائے وہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور یہ دعا کا اظہار ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے، یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ایک امت مسلمہ اٹھا. لہذا یہ بات بھی آپ کے علم ہے کہ مکے میں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آباد فرمایا تھا، اور تقریباً 2000 سال کی تاریخ ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی و رسول مکے والوں میں مبعوث نہیں کیے گئے سوائے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تاریخی حقائق ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے. لہذا دعا قبول ہوئی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آئیے ذرا قرآن حکیم کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں دعا میں کیا بات ارشاد فرمائی، کیا ڈائریکشن دی کہ وہ جو پیغمبر آئے ہیں وہ کیا کریں. لہذا یہ موضوع اتنا اہم ہے، قرآن حکیم میں 4 مرتبہ بیان ہوا ہے. پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیجئے، آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، اور آپ کا جو بنیادی طریقہ کار ہے انقلاب کو برپا کرنے کا، دین کو غالب کرنے کا، وہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا. فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، آپ مبعوث فرمائیے، اٹھائیے انہی میں سے ایک رسول، ہماری اولادوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے. 4 کام کا تذکرہ کیا نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام. یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیں کتاب کی اور حکمت کی. ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کریں. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہی زبردست ہے کمال حکمت والا. پہلی مرتبہ یہ دعا سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 میں آئی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. 4 کام اپنے ذہن میں رکھیے، یہ انشاءاللہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. پہلا کام، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیں کتاب یعنی شریعت کے احکامات کی، اور تعلیم دیں اس کی حکمت، اس کی دانائی بتائیں، اور ان کا تزکیہ کریں. دوسری مرتبہ یہ مقام یہ موضوع آیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 میں 151. اب ذرا غور کیجئے گا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں چار باتیں تو ہیں لیکن ترتیب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. جب اللہ کی طرف سے جواب آیا تو ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, اے مسلمانوں یاد کرو اس احسان کو جو ہم نے تم پر کیا, اپنی نعمت تم پر اتمام فرما دی, جیسے ہم نے بھیجا تمہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ انسانی کا اہم ترین واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آخری نبی کی بعثت. احسان کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسے ہم نے تمہی میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. چار کاموں کا تذکرہ, یتلو علیکم آیاتنا, وہ تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتے ہیں, ویزکیکم, اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ کو آخر میں رکھا تھا تلاوت قرآن حکیم کے بعد. چوتھے نمبر پر تذکرہ تزکیہ کا, یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا تو سیکوینس کو تھوڑا مختلف کر دیا گیا. یتلو علیکم آیاتنا, وہ تم پر ہماری آیات تلاوت فرماتے ہیں, ویزکیکم, اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور ان کو تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب شریعت کے احکامات اور اس کی حکمت بتاتے ہیں, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں وہ بات بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. تیسری مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی موضوع کو بیان فرمایا سورہ آل عمران, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں, اور شاندار آواز انداز اختیار کیا گیا, لقد من اللہ علی المومنین, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان عظیم فرمایا. اور احسان عظیم کیا فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمائے, یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر ہماری آیات تلاوت فرماتے ہیں, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات اور اس کی حکمت بتاتے ہیں, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عرب کھلی گمراہی میں تھے. چوتھی مرتبہ یہ مقام آیا ہے بڑی شاندار طریقے سے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2. چار مقامات کون کون سے ہیں؟ سورہ بقرہ 2 مرتبہ, آیت نمبر 129, 163, سورہ آل عمران. سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آیا, آیت نمبر 129 اور 151, آل عمران آیت نمبر 164, اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 جو مرکزی آیت ہے سورہ جمعہ کی. فرمایا ہو الذی بعث فیہم رسولا منہم, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ان امیین میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی, وہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب یعنی شریعت کے احکامات کی اور حکمت سکھاتے ہیں, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً عرب امیین ان کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. ان چار مقامات کو اپنے ذہن میں رکھیے, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار, بیسک میتھڈالوجی. لیکن ذہن میں یہ بھی رکھیے گا کہ کس کام کے لیے یہ میتھڈالوجی, کسی کام کو کے لیے ہے نا. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت قرآن حکیم بیان کرتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں. اللہ پاک فرماتا ہے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام بالہدیٰ, الہدیٰ کے ساتھ, ودین الحق, اور حق کا دین دے کر, دین اسلام دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے, اس کو غالب فرمائے پورے کے پورے نظام زندگی پر. ولو کرہ المشرکون, اور دین کا یہ غلبہ چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی، دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، انشاءاللہ دین اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر ہو کے رہے گا. اور اب وہ وقت بہت زیادہ قریب آتا جا رہا ہے انشاءاللہ کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات اب پوری دنیا پر غالب ہوں گی. سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، خاندانی نظام، یہ انشاءاللہ حق والا دین اب پوری دنیا پر غالب ہوگا. اس کے لاجک بھی سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ موضوع پر آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لہذا بڑی مشہور آیتیں مبارکہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، ٹپس پر زبانی یاد ہونی چاہیے یہ آیت مبارکہ، اور اپنے بچوں کو خاص طور پر ان باتوں کی تعلیم دیجیے. اللہ پاک فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو گویا آپ کی بعثت عربوں کے لیے تو نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے بھی نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تمام انسانیت کے لیے، بلیسنگ فار ہیومینٹی، پوری انسانیت کے لیے. یہ خاص بات ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سورہ سبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر، خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا. تو پہلا نقطہ جو ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ دین محض چند رسومات یا عبادات کا نام نہیں ہے، یہ دین ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، خاندانی زندگی بھی ہے، سوشل لائف بھی ہے، پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اکنامک سسٹم بھی ہے. یہ پورا کا پورا دین لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی جو اصل اچیومنٹ ہے، اصل کامیابی ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ یہی ہے کہ آپ نے 21 برس کی جد و جہد کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو غالب فرمایا. فتح مکہ کے موقع پر آپ کی زبان پر آیت مبارکہ تھی وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جب مکہ فتح ہوا، بت پرستی کا نظام ہمیشہ کے لیے ختم کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، آیت مبارکہ پڑھتے ہیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو غالب کیا عرب پر اور اس کی ایکسٹینشن کا آغاز کر دیا. اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ آخری جنگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑی ہے کس کے خلاف تھی؟ آخری غزوہ جیسے اسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے خلاف لڑا؟ اب یہ ایسے موضوعات ہیں کہ اکثر و بیشتر یہاں ہمارے یہاں ڈسکشن ہوتی ہی نہیں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کے بہت سارے پہلو کو ڈسکس کرتے ہیں. زندگی کا مشکل ترین غزوہ، 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے سفر پر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں مدینہ، کہاں تبوک، غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ، اور وقت کی سپر پاور سلطنت روما کے خلاف جنگ کی اور شکست دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، دین کو غالب فرمایا اور ایکسٹینشن کی. پھر اسی ایکسٹینشن کا سلسلہ چلتا رہا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، اور تقریباً 22,00,000 مربع میل پر اللہ کا دین غالب کیا مسلمانوں نے الحمدللہ. خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، 3 بر اعظموں میں وقت کی تمام سپر پاور کو شکست دی اور اللہ کا دین غالب کیا. یہ ہے تاریخی حقیقت جو اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. بہرحال اتنی زبردست تحریک، اتنی زبردست جماعت تیار کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو قیصر اور کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا اور اللہ کا دین غالب کیا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اتنے کم لوگ، مٹھی بھر صحابہ کرام جن کی تعداد چند ہزار رہی ہوگی، اتنے بڑے سپر پاورز کو کیسے شکست دے دی، کیسے ہرایا؟ بڑی اہم بات ہے. تو یہ جماعت تیار کی تھی جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس جماعت کی کردار سازی میں، ذہن سازی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد جو تھی وہ شامل تھی. لہذا ایک ایک صحابی ہمارے جیسے لاکھوں مسلمانوں پر بھاری تھا. یہ افراد تیار کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ افراد جب تیار ہوئے تو انہوں نے صرف دعوت و تبلیغ نہیں کی, دعوت و تبلیغ بھی کی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی تمام جماعتیں صحابہ کرام کی پورے عرب میں پھیل گئیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر صرف تعداد 1400 ہے, 1400, اور 2 سال کے اندر اندر دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد 8 ہجری میں کتنی تھی جب مکہ فتح ہوا؟ کتنی تھی؟ 10,000. 10,000 کا لشکر تیار ہوا within 2 years. 1400 اور 10,000 کا فگر آپ اپنے ذہن میں رکھیے. 10,000 کا لشکر تیار کر کر گئے مکہ. مکے والوں کے اندر ریزسٹنس پاور تھی نہیں, سرنڈر کر دیا ابو سفیان نے. بغیر جنگ کے اللہ پاک نے مکہ فتح فرمایا. پھر within 2 years اسی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں 10 ہجری میں حج فرمایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی حج کے موقع پر؟ ابھی سوال جواب کچھ زیادہ ہو گئے ہیں آپ کی توجہ کے لیے. 1300 کے قریب مسلمان ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینے. 150 تقریباً. 313 کس جنگ کے موقع پر ہیں؟ غزوہ بدر 313 مشہور ہیں. صلح حدیبیہ تعداد کتنی ہے؟ 1400. یہ ساری مستند احادیث سے ثابت ہیں. اسی طرح 8 ہجری مکہ فتح ہوا 10,000, اور 2 سال کے اندر سوا لاکھ کا مجمع ہے جس سے خطاب فرما رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور گواہی لے رہے ہیں اللہ حل بلغتو. تو یہ گریجولی ہوا کیسے؟ 13 سال میں صرف 150. ایک بہت بڑا سوال ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. 13 سال میں دعوت و تبلیغ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کی تعداد 150 اونلی, اور 10 سالوں کے اندر یہ تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی, پورے عرب میں غالب ہو گئے لاکھوں کی تعداد. تو یہ اسٹریٹجی کو سمجھنا ہوگا, میتھڈالوجی کو سمجھنا ہوگا, منج کو سمجھنا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھانے سے پہلے افراد کی تیاری کی ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لہذا افراد کی تیار, افراد کو تیار کرنا, ان کے اندر فکر آخرت پیدا کرنا, جہاد, جذبہ جہاد پیدا کرنا, یہ ہے سب سے بنیادی کام نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. 4 مرتبہ قرآن حکیم بیان کرتا. اب اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی. افراد کو تیار کرنا ہے جہاد کے لیے, دین کے غلبے کے لیے. تو سب سے پہلے افراد کے اندر اللہ کی آیات کے ذریعے دعوت کا کام کرنا. 4 مرتبہ اگر قرآن حکیم ایک ہی بات کو بیان کر رہا ہے تو یہ امفیسائز, بار بار تکرار اس لیے ہے, یہ منہج محمد کا علیہ الصلوۃ والسلام. یتلو علیہم آیاتی, ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں. دعوت و تبلیغ میں آیات قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن حکیم کرتا کیا؟ قرآن حکیم ایک میگنیٹ کی طرح ہے کہ جب کسی معاشرے میں اس کو پھیلایا جائے, جیسے میگنیٹ میں چپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے, کھینچ لیتا ہے لوگوں کو, لوہے کو خاص طور پر, ایسے ہی قرآن حکیم کے اندر صلاحیت موجود ہے. جس کے دل میں بھی تھوڑا بہت بھی خیر ہوتا ہے, ہوگا, وہ قرآن حکیم سے چمٹ جائے گا. اس کو کہتے ہیں پاور آف پوزیشن, طاقت, کسی چیز کو اٹریکٹ کرنے کی طاقت. آج بھی الحمدللہ قرآن حکیم میں یہ طاقت موجود ہے کہ اگر سلیم الفطرت انسان ہے, فطرت صحیح ہے, پرورٹڈ نہیں ہے, جیسے ہی قرآن حکیم کی دعوت اس کے سامنے آئے گی, وہ کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, ایمان لائے گا. یہ قرآن حکیم کی حقانیت پر آج تک دلیل موجود ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ فیکٹس اینڈ فگر اٹھا سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں. 9/11/2001, آج سے تقریباً 22 سال پرانی بات ہے نا, اس کے بعد فگرز کا اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ 9/11 نہیں تھی, 9/11 کے پیچھے سازش تھی. یہودیوں نے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی. الحمدللہ 20-22 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام ہی سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن پوری دنیا میں الحمدللہ ثابت ہوا, اور اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ میں سب سے زیادہ قرآن حکیم پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی. دلچسپ بات یہ ہے سب سے زیادہ ٹرانسلیشن والے جو قرآن ہیں پوری دنیا میں امپورٹ ہوئے ہیں وہ امریکہ میں ہوئے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی, انٹلیکچوئلس کی خاص طور پر, سمجھدار لوگوں کی, وہ مسلمان ہوئی, اور ہونے کی وجہ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کے بعد. تو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے بنیادی کام ہے دعوت و تبلیغ میں, ایمان پیدا کرنا, یقین پیدا کرنا. ایمان و یقین کا سر چشمہ کیا ہے؟ سر چشمہ ہدایت, قرآن حکیم اللہ کا کلام. لہذا قرآن حکیم کے ذریعے عقائد کی اصلاح, قرآن سب سے بہترین عقائد کی اصلاح کرتا ہے. قرآن حکیم کے ذریعے نظریات کی اصلاح, آئیڈیالوجی چینج کر دیتا ہے قرآن حکیم. صحابہ کرام وہی صحابہ ہیں جو قرآن حکیم کے نازل ہونے سے پہلے کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. وہی صحابہ کرام اللہ سے محبت, رسول سے محبت, آخرت کے دیوانے, ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے والے بن گئے. یہ شیر و شکر کیسے ہو گئے؟ یہ عظیم تر انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ یتلو علیہم آیاتی, وہ اللہ کی آیات ان پر تلاوت فرماتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی قرآن حکیم سے یہ سچا تعلق عطا فرمائے. قرآن حکیم سے تعلق, ایمان و یقین کا سر چشمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب. جب اللہ کی طرف سے جواب آیا تو ترتیب تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں تزکیہ کا تذکرہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا, انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ, پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہوگا, لیکن کن لوگوں کے ذریعے؟ جن کا اپنا تزکیہ ہو چکا ہو, جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نکل چکی ہو. دنیا کی محبت والے اگر انقلاب برپا کر بھی دیں باہو کو کرک, تو نتیجہ فساد ہوگا, دنیا پرست جھگڑا کریں گے, لڑائی جھگڑا کریں گے. جن کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل چکی ہو, آخرت کی محبت, اللہ کی محبت, رسول کی محبت ان کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہو, وہ انقلاب برپا کریں گے تو انشاءاللہ یہ دیر پا انقلاب ہوگا. بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تزکیہ نفس کیا. تزکیہ کے بنیادی کام کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں؟ پاک کرنا, نظریات کو پاک کرنا, عقائد کو پاک کرنا, اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو تزکیہ نفس کے اس مسلسل عمل کو پر کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تزکیہ نفس ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تزکیہ ہو گیا بس کافی ہو گیا, یہ تو مسلسل پروسیس ہے. جیسے پودے اگتے ہیں, گرو ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر پودے بھی اگتے ہیں, ان کی مسلسل صفائی کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا یہ عبادات آپ غور کیجئے, یہ تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. فجر کی نماز آج کتنے بجے تھی؟ کتنے بجے آج فجر کی نماز تھی؟ 5 بجے صبح. آسان ہے صبح ہی صبح مسجد میں آنا. نفس پر بھاری نماز کون سی ہے؟ سب سے بھاری تو تہجد ہے, لیکن آسان کام نہیں ہے باخدا نماز باجماعت پڑھنا, اور خاص طور پر فجر کی نماز. تو یہ نماز تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے, روزہ تزکیہ نفس کا ذریعہ, حج تو ہے ہی پورا کا پورا پیکج تزکیہ نفس کا, صبر حاجی صبر, بار بار وہ کہتے ہیں صبر صبر صبر, تو گویا حج کا دوسرا نام صبر اور تزکیہ نفس ہے. اسی طرح زکوٰۃ تو بنا ہی تزکیہ سے ہے, دل سے مال کی محبت نکالنا, اللہ کی محبت پیدا کرنا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی صحابہ کرام کی, جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا فرمایا, 4 کام کیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے. یہی چاروں کام ہم بھی کریں گے تو ایک ایسی جماعت وجود میں آئے گی جس سے اللہ پاک پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب فرمائے گا انشاءاللہ. اگر یہ کام نہیں کیا اس طریقے پر جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے, تو ہو سکتا ہے افراد تیار ہو جائیں, جماعت تیار ہو جائے, عظیم تر انقلاب برپا نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. صرف اسی طریقے میں جو محمد کا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ. آخری بات یہ ہے کہ پھر جب تزکیہ ہو جائے انسان کا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب کا خلوت ہو گئی, پھر شریعت کے احکامات سمجھ میں آتے ہیں, پھر شریعت رحمت نظر آتی ہے, زحمت نہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, وہ ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات سکھاتے ہیں, اس کی حکمت بتاتے ہیں, اور حکمت اصل میں حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک یہ چاروں کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129, 151, آل عمران کی آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار یعنی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ قربانی کے موضوع پر بیعت کریں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.